السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود کے مسائل. آج ہمارا تھرڈ لیسن ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختصراً جانیں گے کہ کون کون سے سال میں کیا کیا واقعات، اہم واقعات پیش آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو تاریخ ساز خطبہ دیا تھا اس کے چند نکات ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. جیسے کہ کتاب ہی میں آپ لوگوں سے ڈسکس کیا تھا کہ کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی جو پرسنالٹی کے بارے میں بتایا گیا ہے، الوجہ الطیب، حلیہ مبارک، اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ سے محبت ہمیں پیدا ہو، آپ کی اتباع کرنے کا، آپ کی اطاعت کرنے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو، اور جو صحیح طریقہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا، ہم اسی طریقے سے آپ سے محبت کرنے والے بنے انشاءاللہ. کیونکہ آپ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، آپ کی اطاعت، آپ سے محبت اور آپ کی فرما برداری کے بغیر ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہم آپ کی صحیح محبت کرنے والے بنیں، نہ ہی افراد کا شکار ہوں اور نہ ہی تفرید کا، نہ ہم آپ کی محبت میں غلو کرنے والے بنیں جیسے کہ عیسائیوں نے کیا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور نہ ہی ہم آپ کی عزت میں کمی کرنے والے بنیں جیسے کہ یہود نے کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہی محبت کریں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور ملائکہ یعنی آسمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلامتی بھیجتے ہیں. تو اے مسلمانوں، تم بھی ان پر بھیجو درود اور سلامتی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جب ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا کہ سلامتی بھیجنا، اور جب بندوں کی طرف سے ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلامتی کی دعا کرنا، یہ درود ہوتا ہے. سمجھے؟ الوجہ الطیب، پیج نمبر 6 ہے. قالت ام معاود رضی اللہ عنہا، رأیت رجلا ظاہر الوداعتی ابلج الوجہ حسن الخلق لم تئبہ سجلۃ ولم تزریہ سعلۃ وسیم قسیم فی عینیہ دعج وفی اشفارہ وطف وفی صوتہ سحل وفی عنقہ سطح وفی عنقہ سطع وفی لحیتہ کساتۃ ازج اقرن ان صمت فعلیہ الوقار وان تکلم سماہ وعلاہ البہا اجمل الناس وابہا من بعید واحسنہ واجملہ من قریب حلو المنطق فصلا لا تزر ولا حزر كأن منطقه فرزات نظم يتحدرن ربعة لا تشنأه من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أندر الثلاثة منزلا وأحسنهم قدرا له رفقاء يهفون به ان قال سمعوا لقوله وان امر تبادروا الى امره محفود محشود لا عابس ولا مفند رواه الحاکم. ترجمہ ہے، ام معبد رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، اور یہ ام معبد رضی اللہ عنہ یہ وہ خاتون ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تھے مکہ سے مدینہ، راستے میں جب ابھی مدینہ قریب ہی تھا کہ اب راستے میں کوئی سامان نہیں تھا کہ جس سے اپنی بھوک کو دور کیا جا سکے، تو دیکھا ایک خیمہ نظر آیا اور یہ ام معبد رضی اللہ عنہ کا تھا اور ان کے ہسبینڈ بکریاں چرانے کے لیے جنگل گئے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے پوچھا کچھ بکریاں ہیں یا کچھ بکری ہے جس کا ہم دودھ دہ لیں اور اسے پی لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ساری بکریاں تو ان کے ہسبینڈ لے گئے ہیں، ایک جو مریل سی بکری ہے وہ موجود ہے لیکن وہ دودھ نہیں دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے ہی لے آؤ، اور آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کا دودھ دوہا، خود بھی پیا، سیراب ہو کر صحابہ کرام کو بھی پلایا اور ام معبد رضی اللہ عنہ کو بھی دیا، اور وہ پیالہ جیسے کہ ویسے ہی بھرا ہوا تھا یا جس میں دودھ نکالا گیا تھا۔ جب شوہر آئے تو پوچھا کہ دودھ کہاں سے آیا، تو سارا ماجرا کہہ سنایا، اور جب شوہر نے پوچھا کہ کون تھے وہ لوگ یا کون تھا وہ شخص، تو تب ام معبد رضی اللہ عنہ نے جو آپ کا نقشہ کھینچا بے اختیارانہ، وہی آج تاریخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے بارے میں سب سے بہترین معلومات ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں، میں نے ایک آدمی دیکھا، روشن اور کشادہ چہرے والا، خوش اخلاق، متوازن پیٹ، سر کے بال بتمام و کمال، مجسم حسن و جمال، چمکدار آنکھیں، گھنی پلکیں، رعبدار آواز، لمبی گردن، گھنی داڑھی، باریک اور پیوستہ ابرو، خاموش پروقار، گفتگو لؤلؤ لالا، دور سے دیکھیں تو خوبصورت اور با رونق، قریب سے دیکھیں تو اور بھی حسین و جمیل، شیریں کلام، جچے تلے الفاظ، گفتگو گویا موتیوں کی لڑی، میانہ قد، نہ طویل القامت کہ اچھا نہ لگے، نہ کوتاہ قد کہ مایوب ہو، شگفتہ و تر و تازہ شاخ، خوش منظر قابل قدر، رفقہ ایسے کہ ہر دم گرد و پیش، کچھ کہے تو خاموشی سے سنیں، حکم دے تو تعمیل کے لیے جھپٹیں، مخدوم و متاع، نہ ترش رو نہ فضول گو۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ یہی تو عربوں کا کمال تھا کہ ان کو عربی پر بہت عبور حاصل تھا، یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ ایک نظم کی صورت میں کھینچ دیا، اور پھر وہی چیز آپ دیکھیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش واقع فیل کے 50 یا 55 دن کے بعد، یعنی اگر عیسوی سال ہم دیکھیں تو کچھ روایت کے مطابق 22 اپریل 571، اور بعض روایت کے مطابق 9 ربیع الاول موسم بہار اور پیر کے دن مکہ مکرمہ میں پیش آئی۔ لیکن آپ کی پیدائش کے دن کی تاریخ میں بہت زیادہ اختلاف ہے، کہیں پر بھی ہمیں 12 ربیع الاول تو کہیں پر بھی ہمیں نہیں ملتا ہے۔ پھر 4 یا 5 سال کے جب ہوئے تو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، یعنی آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ 6 سال کی عمر میں والدہ انتقال کر گئیں۔ 16 سال کی عمر میں حلف الفضول میں شرکت فرمائی، ایک یہ معاہدہ ہوا تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے کہ آج بھی اگر مجھے اس معاہدے کے لیے بلایا جائے تو میں ضرور اس میں شامل رہوں، جس میں تمام ظلم کے خاتمے کی بات کی گئی تھی اور سب سے برابری کا سلوک کرنے کا کہا گیا تھا۔ 25 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ 35 سال کی عمر میں بیت اللہ کی تعمیر کا واقعہ پیش آیا، اور آپ نے حجر اسود اپنے ہاتھوں سے نصب کرنے کا حکیمانہ فیصلہ کیا۔ 40 سال کی عمر تھی، اور 40 سال 6 ماہ کہہ لیں یا 40 سال ہی کی عمر تھی، کہ 21 رمضان المبارک کا دن تھا، اور یہ بھی آتھینٹک نہیں ہے کہ 21 ہی رمضان ہوگا، یہ رمضان کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ تو جبریل امین کے ذریعے غار حرا میں پہلی وحی آئی۔ نبوت ملنے کے 6ٹے سال ابو جہل نے آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، اور یہ 6 سال آپ کے بہت مشکل سے گزرے۔ 3 سال تک آپ خفیہ تبلیغ کرتے رہے اسلام کی، 3 سال کے بعد آپ نے اعلانیہ نبوت کی۔ اور نبوت کے پانچویں سال حبشے کی طرف آپ نے صحابہ کرام کو ہجرت کرنے کے لیے کہا، اور چھٹے سال آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ کیا گیا۔ حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ نے بھی نبوت کے چھٹے سال اسلام قبول کیا۔ جب نبوت کا ساتواں سال تھا اور 47 سال آپ کی عمر تھی، شیب ابی طالب میں آپ کو 3 سال تک محصور کیا گیا، قید و بند کی صعوبتیں اٹھانی پڑی، اور آپ کا پورا خاندان اس وقت وہاں موجود تھا، مسلم نان مسلم سب۔ نبوت کے 10ویں سال شیب ابی طالب کی جب قید ختم ہوئی، اس وقت ابو طالب اور خدیجہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور سعودہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اور اسی سال پھر آپ نے طائف کا سفر اختیار کیا۔ نبوت کے 11ویں سال مدینہ منورہ کے پہلے جو 6 خوش نصیب افراد تھے وہ ایمان لائے، یعنی مدینہ سے آ کر۔ نبوت کے 12ویں سال شق صدر کا دوسرا واقعہ اور معراج اور بیت عقبہ ثانیہ کے اہم واقعات پیش آئے، یعنی 12 نبوت میں بہت سارے اہم واقعات پیش آئے، معراج کا واقعہ بھی پیش آیا۔ نبوت کے 13ویں سال جب آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اسی دفعہ یا اسی رات آپ نے مکہ کو الوداع کہا اور ہجرت کے لیے نکل پڑے۔ جمعہ کے دن مدینہ منورہ پہنچے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے وہاں آپ کی اونٹنی رک گئی، اور انہی کے گھر آپ نے قیام فرمایا کچھ عرصہ، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی عمل میں آئی، یعنی نبوت کے 13ویں سال۔ پھر ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جب ہجرت ہی سے ہمارے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا گیا ہے، تو 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ناکام کوشش کی گئی، یہودیوں نے یہاں پر آپ کے خلاف دشمنی کی۔ 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا، اور اس کے بعد حفصہ رضی اللہ عنہ، زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا۔ پھر رجی کا حادثہ پیش آیا 4 ہجری کو، اور یہ رجی کے حادثے میں 10 صحابہ کرام دھوکہ دے کر مار دیے گئے۔ کوئی لوگ آئے اور کہا کہ ہمارے قبیلے والے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، آپ کچھ لوگوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھیج دیجئے، تو ایسا ان لوگوں نے دھوکہ دیا، اور رجی کے واقعے میں 10 اور بئر معونہ کے واقعے میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ بنو نذیر جو کہ یہودی قبیلہ تھا، اس سے بھی نپٹا گیا، اور اس کے بعد میں سلمہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ صرف 3 مہینے آپ کے عقد میں رہیں۔ 5 ہجری میں غزوہ دومت الجندل، غزوہ بنو مستلق، غزوہ احزاب یا خندق پیش آیا، اور یہودی قبیلے بنو قریظہ سے نپٹا گیا، اور اسی سال عائشہ رضی اللہ عنہ پر بہتان کے واقعات پیش آئے، اور زینب بنت جہش اور جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ 6 ہجری غزوہ ارینین اور صلح حدیبیہ کے واقعات پیش آئے، اور ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا۔ 7 ہجری میں بادشاہوں کے نام دعوتی خطوط آپ نے بھیجے۔ غزوہ خیبر پیش آیا، غزوہ ذات الرقہ پیش آئے، آپ کو بکری کے گوشت میں زہر کھلانے کی کوشش کی گئی، اور صفیہ رضی اللہ عنہ اور میمونہ رضی اللہ عنہ سے آپ کا نکاح ہوا، اور آپ نے اسی سال عمر قضا ادا کیا۔ 8 ہجری میں غزوہ موطا، غزوہ فتح مکہ، غزوہ حنین اور غزوہ طائف کے واقعات پیش آئے۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہ بنت محمد نے وفات پائی، جو آپ کی بیٹی تھی ام کلثوم، ان کا انتقال ہوا، جو کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں۔ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کی مہم پیش آئی، اور بہت سارے وفود نے آ کر اسلام قبول کیا۔ 10 ہجری میں حجت الوداع آپ نے ادا فرمایا، اور 11 ہجری 29 سفر پیر کے دن وفات کا آغاز ہوا۔ 12 ربیع الاول بروز پیر بوقت چاش، 63 سال 4 دن کی عمر میں روح پرواز کر گئی۔ 14 ربیع الاول بروز بدھ کے وقت عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرہ مبارک میں تدفین عمل میں آئی۔ یعنی پیر سے مرض کا آغاز ہوا تھا اور پیر ہی کو انتقال ہوا، یعنی تقریباً 8 دن تک کہ آپ بیمار رہے، یعنی سر کے درد سے آپ کے مرض کا آغاز ہوا تھا۔ ازواج مطہرات ایک نظر ہمیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلی جو آپ کی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بنت خویلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور ان کی بیوی کی عمر اس وقت 40 سال تھی۔ دوسری بیوی حضرت سودہ رضی اللہ عنہ تھی بنت زمع، یہ بیوہ تھی، خدیجہ رضی اللہ عنہ بھی بیوہ تھی اور 50 سال اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی اور آپ کی بیوی کی عمر وہ بھی 50 سال تھی، یعنی سودہ رضی اللہ عنہ کی۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ ان میرڈ تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 54 سال تھی اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی 9 سال۔ حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیوہ تھی، 55 سال کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی اور حفصہ رضی اللہ عنہ 22 سال کی تھیں۔ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ بیوہ تھی اور ان کی زینب بنت خزیمہ کی عمر 30 سال تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بنت ابو امیہ بیوہ تھی، ان کی عمر 26 سال تھی۔ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ یہ طلاق یافتہ تھی اور ان کی عمر 36 سال تھی۔ جویریہ رضی اللہ عنہ بنت حارث یہ 20 سال کی تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہ بنت ابو سفیان یہ 36 سال کی تھیں، 36۔ صفیہ بنت ہوئی بن اختب یہ بیوہ تھی اور ام حبیبہ بھی بیوہ تھی اور صفیہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 17 سال تھی۔ میمونہ رضی اللہ عنہ بنت حارث بیوہ تھی اور 36 سال ان کی عمر تھی۔ بیک وقت زیادہ سے زیادہ 9 ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں رہیں۔ 5 ہجری میں حضرت ریحانہ بنت شمعون یہ بطور کنیز کے آپ کے حرم میں شامل ہوئی اور 6 ہجری کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ قبطیہ کو بطور کنیز اپنے حرم میں شامل فرمایا۔ یہ بادشاہ نے آپ کو گفٹ کیا تھا اور یہ بادشاہوں کی اولاد میں سے تھی اور انہی کے بطن سے آپ کو بیٹے پیدا ہوئے جن کا نام ابراہیم تھا، لیکن چند ہی عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ تو 2 کنیزیں تھیں اور 9 بیویاں تھیں آپ کی۔ اصل میں بہت سارے لوگ ان کو معلوم نہیں ہوتا یا معلومات نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا اور اس کی بہت زیادہ حکمت ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آپ کو احکامات تھے کہ آپ ان عورتوں سے نکاح کریں، ورنہ آپ نے اپنی پوری زندگی جب تک خدیجہ رضی اللہ عنہ زندہ رہیں آپ نے ایک ہی عورت سے نکاح کیا، وہ بھی بیوہ تھی، 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھی اور کافی عمر رسیدہ تھی۔ تو یہ جتنے نکاح ہوئے آپ کے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے حکم سے ہوئے اور دراصل بہت سارے رسم و رواج کو اسلام ختم کرنا چاہتا تھا، اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ان عورتوں سے نکاح کرنے کا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے نکاح کی وجہ سے اسلام کو بہت تقویت ملی، یعنی اسلام پھلتا اور پھیلتا گیا، دشمنیاں ختم ہوئیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، تو اس بنا پر یہ آپ کو اسپیشل اجازت تھی۔ دوسرے تمام مسلمانوں کے لیے صرف 4 کی اجازت ہے، لیکن یہ اسپیشل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اجازت تھی کہ آپ 4 سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج تھیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جو تاریخ ساز خطبہ دیا، کہا جاتا ہے کہ حج پر نکلنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت سارے اپنے صحابہ اکرام کو مختلف جگہوں کا گورنر بنایا، ان کو ذمہ داریاں سونپی۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، یہ کم عمر صحابی تھے اور بہت ذہین تھے ماشاءاللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فتویٰ دیا کرتے تھے اور ان کو اسی بنا پر اللہ کے رسول یمن بھیج رہے تھے گورنر بنا کر، تاکہ وہاں پر یہ قاضی کے فرائض بھی انجام دے سکیں۔ جب معاذ رضی اللہ عنہ نکلنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ نکلے، وہ سواری پر تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے میری اس مسجد میں تم مجھے اب دوبارہ نہ دیکھ سکو اور میری اور تمہاری ملاقات اب یہاں نہ ہو سکے۔ تو اتنا سننا تھا کہ معاذ رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ اور بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ کا اور ذکر ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ، معاذ رضی اللہ عنہ کہ لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ پھر اللہ کے رسول نے پکارا، پھر معاذ رضی اللہ عنہ نے یہی جواب دیا، تقریباً 3 دفعہ یہ جواب دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ سے بھی آپ کو خاص انسیت تھی۔ تو اس وقت معاذ رضی اللہ عنہ سے آپ نے یہ کہا کہ میری اور تمہاری اب ملاقات نہ ہو سکے۔ واقعی میں ایسے ہی ہوا کہ اس کے بعد معاذ رضی اللہ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا اعلان کیا کہ آپ حج کرنے والے ہیں، اور یہ آپ کا پہلا اور آخری حج تھا، کیونکہ اس کے بعد آپ نے کوئی حج نہیں کیا، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، یعنی وہ حج جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ آپ کا آخری حج تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، قربانی کا جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر نکلے۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پوری پڑھی، پھر آپ ذوالحلیفہ پہنچے، وہاں پر احرام باندھا، اور عصر کی نماز وہاں پر آپ نے قصر کی، یعنی 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے اور آپ نے عمرہ کیا۔ ایام تشریق میں سورہ نصر نازل ہوئی، جس سے بہت سارے صحابہ کرام کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا، یعنی اسلام پھیلتا جائے اور اسلام کی تبلیغ ہو، وہ مشن اب کمپلیٹ ہو چکا تھا۔ حج کے دن آپ عرفہ تشریف لائے، سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصوہ لانے کو کہا، یہ وہی اونٹنی تھی جس پر آپ نے مکہ سے مدینہ کا سفر کیا تھا۔ خطبہ ارشاد ہوا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ 125,000 مسلمان آپ کے سامنے موجود تھے۔ یا ایہ الناس اسمعوا قولی، میری بات غور سے سنو، فانی لا ارانی وایاکم، کہ میں نہیں سمجھتا کہ اب ہم اس یا ایسی مجلس میں دوبارہ شریک ہو سکیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ بس آپ کا یہ کہنا تھا کہ لوگوں نے اپنے اپنے بچے اوپر اٹھا لیے، کتنے خوش قسمت تھے نا وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ خود سنا، اور اس لیے لوگوں نے بچے اوپر اٹھائے کہ وہ آنکھیں، ان بچوں کی آنکھیں کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لیں۔ یہ بھی تو ایک بڑی سعادت کی بات تھی نا، کہ بعد میں وہ بچے پھر کہا کرتے تھے کہ ہم نے بچپن میں اللہ کے رسول کے ساتھ حج کیا تھا اور ان آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا۔ تو ماؤں نے اپنے اپنے بچوں کو اوپر اٹھا لیا تھا کہ وہ بچے اللہ کے رسول کو دیکھ سکیں، کیونکہ رسول کا دیدار بھی کرنا بڑی بات تھی۔ آج تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں خواب آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو بڑی ہی مبارک ہیں وہ آنکھیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نے فرمایا، یا ایہ الناس ان اللہ یقول، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں حاصل، نہ کالے سے گورا افضل ہے نہ گورے سے کالا، سارے انسان آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے بنے۔ اب جاہلیت کی تمام باتیں اور انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے، بس بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات باقی رہیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قریش کے لوگوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اللہ کے حضور ایسا آؤ کہ تمہاری گردنوں پر تو دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامنے آخرت لے کر پہنچے. سبحان اللہ, آپ دیکھیں کتنی پیاری نصیحت تھی کہ اپنے خاندان والوں سے کہا, اپنے قبیلے والوں سے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تم دنیا جمع کرنے میں لگ جاؤ اور دوسرے لوگ نیکیاں لے کر آ جائیں, اگر ایسا ہوا تو میں اللہ کے پاس تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا, اگر تم گناہ لاد کر لائے تو میں کچھ تمہاری مدد نہ کر سکوں گا. یا معاشر القریش, اے قریش کے لوگوں, اللہ نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر کی اب کوئی گنجائش باقی نہیں. تمہارے خون اور مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئیں ہمیشہ کے لیے. ان چیزوں کی اہمیت ایسے ہی ہے جیسے تمہارے اس دن کی, اس ماہ کی, خاص کر اس شہر کی. تم سب اللہ کے آگے جاؤ گے اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں باس پرس کرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس ہی میں کچھ تو خون مت کرنے لگنا. اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت واپس پہنچا دے. یا ایہا الناس کل مسلم اخو المسلم, ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ اِخْوَةٌ, بے شک مسلمان تو بھائی بھائی ہیں. اور اللہ کرے کہ ہم اسی طرح سے بھائی بھائی بن جائیں اور یہ جو آج کے ہمارے فساد ہیں, جھگڑے ہیں, سب ختم ہو جائیں. پھر آپ نے فرمایا, اپنے غلاموں کا خیال رکھو, ہاں ان کو وہی کھلاؤ جیسا خود کھاتے ہو, وہی پہناؤ جیسا خود پہنتے ہو. دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں سے رون دیا, زمانے جاہلیت کے سارے خون اب کل عدم ہیں. پہلا انتقام جس کو میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ تو کہاوت ہے نا کہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کر کے دکھائے. یہ عملی نمونہ ہے اصل میں دیکھا جائے تو, کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان والوں کا, کہ کوئی بچہ تھا جس کا قتل کیا گیا تھا تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. ربیہ بن حارث کے دودھ پیتے بچے کا خون جسے بنی حزیل نے مار ڈالا تھا اسے میں ختم کرتا ہوں. دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا, پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس ابن مطلب کا ہے. اب یہ ختم ہو گیا. اب آپ سوچے کہ کیونکہ عباس رضی اللہ عنہ اسلام سے پہلے سود کا کاروبار کرتے تھے, سود لیا دیا کرتے تھے, تو اللہ کے رسول نے اس کو ختم کر دیا کہ سب سے پہلے وہی سود آپ نے معاف کر دیا, سود کا سسٹم ہی ختم ہو گیا. یا ایہا الناس ان اللہ عز و جل آتا ذی کل حق حق ہی, لوگو اللہ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے. لا وصیت لوارث ہی, کسی کے حق میں وصیت جائز نہیں, بچہ اسی کی طرف منسوب کیا جائے گا جس کے بستر پر وہ پیدا ہوا ہو. جس پر حرام کاری ثابت ہو اس کی سزا پتھر ہے. حساب کتاب اللہ کے ہاں ہوگا. جو کوئی اپنا نسب بدلے گا یا کوئی غلام اپنے آقا کے بدلے میں کسی اور کو اپنا آقا ظاہر کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. قرض قابل ادائیگی ہے اور آریتن لی ہوئی چیز واپس کر دینی چاہیے, یعنی کسی سے جب لیا تھا ادھار تو اس کو واپس کرنا چاہیے. تحفے کا بدلہ دینا چاہیے. اور جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے, یعنی کسی نے کسی کی ضمانت لی ہو تو وہ خود پھر تاوان ادا کرے گا. کسی کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی سے کچھ لے سوائے اس کے جس پر اس کا بھائی راضی ہو, یعنی زبردستی کسی کی چیز نہیں دی جا سکتی, اور خوشی خوشی دے دے. خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو. عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کا مال بغیر اس کی اجازت کے کسی کو دے. دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں, اسی طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں. عورتوں پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے اور وہ خیانت نہ کرے. کوئی کھلی بے حیائی کا کام نہ کریں, اگر وہ ایسا کریں تو اللہ کی جانب سے تمہیں اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو. اگر وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ. عورتوں سے اچھا سلوک کرو کیونکہ وہ تمہاری پابند ہیں. خود اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتی، چنانچہ ان کے بارے میں اللہ کا لحاظ رکھو کہ تم نے ایک دوسرے کا ساتھ، یعنی تم نے ایک دوسرے کو اللہ کے نام سے حاصل کیا ہے، اور انہی کے نام پر وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں، اللہ کے نام پر ہی وہ تمہارے لیے حلال ہوئی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی قد ترکت فیکم ما لم ادل بعدا ابدا، کہ میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہوگے اگر اس پر قائم رہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلو مت کرنا، یعنی ایکسٹریمسٹ مت بن جانا، یا کسی کا درجہ اتنا مت بڑھا دینا کہ اس کو کچھ سے کچھ بنا دو، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ اسی بات پر ہلاک کر دیے گئے۔ شیطان کو اب اس بات کی توقع نہیں رہ گئی کہ اب اس شہر میں اس کی عبادت کی جائے گی، لیکن اس کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور اسی پر وہ راضی ہے، یعنی شیطان اس پر بھی راضی ہو گیا کہ وہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہی بہکاتا رہے۔ اس لیے تم اس سے اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا۔ سبحان اللہ، کتنی اچھی نصیحتیں ہیں، یعنی کہ کوئی گناہ چھوٹا سمجھ کے مت کرنا کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، چلو شرک تو نہیں کر رہے نا، باقی چھوٹے گناہ تو کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، پانچ وقت کی نماز ادا کرو، مہینے بھر کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکات خوش دلی سے دیتے رہو، اپنے اللہ کے گھر کا حج کرو، اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو، تو اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہوگا۔ اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کا بدلہ باپ سے لیا جائے گا۔ اللہ آگاہ ہو جاؤ، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ آمِنْ سَامِ، لوگو سنو، جو یہاں موجود ہیں ان کو چاہیے یہ احکام، یہ باتیں ان کو پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، ہمیشہ کے لیے، اور بہت سارے سننے والے سنانے والوں سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں، یعنی زیادہ اچھے سے سنتے ہیں، ابزارب کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَسْأَلُونِي أَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، تم سے میرے بارے میں اللہ کے ہاں سوال کیا جائے گا، کیا جواب دو گے؟ قالوا نشهد انك قد اتيت الامانه وبلغت الرساله ونصحت الامه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باسبا سبابا بارفع السماء، یعنی صحابہ کرام نے کہا، جب اللہ کے رسول نے پوچھا کہ میرے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا تو تم کیا سوال کا جواب دو گے، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ بے شک آپ نے امانت ادا کر دی، رسالت کا حق ادا کر دیا، تمام پیغام پہنچا دیے، جو نصیحت تھی امت کے لیے اس کو بھی آپ نے پورا کر دیا، یعنی نصیحت کر دی۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اٹھائیں اور آسمان کی طرف انگلیاں بلند کی، آسمان کی طرف اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، اللہم اشہد، کہ اے اللہ تعالیٰ تو گواہ رہنا۔ کتنا بڑا بوجھ ہوگا جو آپ کے کندھوں سے اترا ہوگا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی۔ اب آپ سوچیں کہ وہ مکہ کی گلیوں میں آپ کا اسلام کو پہنچانا، اور کفار مکہ کا آپ پر اور صحابہ کرام پر ظلم و ستم، کہاں وہ اسلام کا چھوٹا سا پودا جو کہ ہوا کی وجہ سے پھڑ پھڑا رہا تھا، ادھر سے ادھر گرنے کو تھا، لیکن کس طرح سے اس للنے سے پودے کو تقویت ملی، اور اس میں کتنی جان فشانی کرنی پڑی اور کتنی محنت کرنی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو۔ آپ دیکھیں، یہ تھا مشن، کہ وہ اسلام کا چھوٹا سا بیج جو آپ نے بویا تھا وہ اب تناور درخت بن چکا تھا۔ حجت الوداع کے موقع پر 125,000 کا مجمع تھا، صحابہ کرام اتنی زیادہ تعداد میں موجود تھے، کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظر بھلا معلوم ہو رہا ہوگا کہ جو چھوٹے سے کام کا آپ نے آغاز کیا تھا وہ کام الحمدللہ اتنا پھیل چکا اور بڑھ چکا۔ کیسی آپ کو ٹھنڈک ملی ہوگی آنکھوں کو، اور کیسے آپ کی ذمہ داری کو ختم کرنے کی وجہ سے آپ کو الحمدللہ فری فیل ہو رہا ہوگا۔ آج آپ خود سوچیں کہ میں اور آپ، ہم سب، پوری امت مسلمہ اللہ کے رسول نے فرماتے کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدَ الْغَائِب، کہ ہر جو موجود ہے وہ غائب کو پہنچا دے، ابھی ہم تک بات پہنچی ہے، ہم تک یہ تعلیمات پہنچی ہیں، ہم مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے پہنچانا ہے، لیکن ہم نے اس کا حق کہاں تک ادا کیا؟ اسی موقع پر وہ آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اللہ کا کتنا شکر احسان ہے نا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مکمل دین دیا. دل سے اور زبان سے شکر کے کلمات نکلتے ہیں کہ الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنا اچھا دین دیا جو مکمل ہے. سب تعریف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے اور سب شکر اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں اتنا اچھا دین دیا، اسلام جیسی نعمت دی، اور یہی نعمت ہمارے لیے کافی ہے. آپ خود سوچیں کہ جب دین مکمل ہو گیا تو پھر ہم اس میں کیسے چیزیں ٹھونس سکتے ہیں، اپنی طرف سے ڈال سکتے ہیں. دین تو اللہ تعالیٰ نے مکمل ہم کو پہنچا دیا. پھر اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں نا قرآن میں کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے ارسل رسولہ بالہدی و دین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ یہ دین تمام مذاہب پر غالب آ جائے. اور آپ کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ کہ آپ اس دین کی تعلیم کو عام کرنا چاہتے تھے، یعنی صرف آپ نبی نہیں تھے بلکہ آپ معلم بھی تھے. یعلمہم الکتابہ، وہ کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے اور تمہیں حکمت بھی سکھاتا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا قرآن میں کہ ہم نے یہ جو نبی مبعوث کیا ہے وہ تمہیں کتاب پڑھ کر سناتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کے طریقے سکھاتا ہے. تو آپ کی ذمہ داری تھی کہ دین کی تعلیم کو عام کرنا، دین کو نافذ کرنا. اور اسی بنا پر اللہ کے رسول کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ آپ نے دین کو نافذ بھی کیا اور اس پر عمل پیرا ہو کے دکھایا اور اس کی تعلیم کو بھی عام کیا. اب آپ کی یہ ساری جو باتیں تھیں اس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ اس فانی دنیا کو الوداع کہنے والے ہیں. اور اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان 10 ہجری میں 20 دن کا اعتکاف کیا، جبکہ آپ ہمیشہ 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. جبریل امین نے اس دفعہ 2 مرتبہ آپ کو قرآن کا دور کروایا، جبکہ ہر سال 1 مرتبہ دور کروایا جاتا تھا. سفر 11 ہجری میں آپ دامن احد تشریف لے گئے، آپ نے شہداء کے لیے دعا کی، واپس آ کر ممبر سے مسلمانوں سے خطاب کیا، فرمایا میں تمہارا رہنما اور تم پر گواہ ہوں، میں تمہیں اس وقت اپنے حوض پر دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین اور زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، مجھے خوف یہ نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، بلکہ اندیشہ ہے کہ دنیا تلبی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگو گے. اور آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اندیشے کتنے درست ثابت ہوئے. کہ آج یہی معاملہ ہے نا کہ ہم اپنے مشن کو چھوڑ کر، اپنے نصب العین کو چھوڑ کر آج ہم دنیا تلبی میں لگے ہوئے ہیں. ہم نے دنیا کی زندگی کو اور دنیا حاصل کرنے کو اپنا مشن بنا لیا ہے. ہم کس منہ سے اللہ کے رسول کے پاس جائیں گے اور کیا جواب دیں گے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو؟ آپ بتائیں. بحیثیت امت مسلمہ میری اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ہم سمجھیں، لغویات سے دور رہیں، با مقصد زندگی گزاریں، اپنے نصب العین کو سامنے رکھیں، با مقصد زندگی گزاریں تاکہ کچھ کر سکیں آخرت کے لیے. ہم لوگ اللہ کے لیے اپنی زندگی کو ضائع نہ کریے. ہم میں سے کتنے ہزاروں نہیں کروڑوں مسلمان ہیں جو بالکل بے مقصد زندگی جی رہے ہیں. اٹھنا، کھانا، پینا، سونا، پھر اٹھنا، کھانا، پینا اور سونا، بس کہ زندگی اس کے لیے ملی تھی ہمیں؟ نہیں، زندگی تو ہمیں اس لیے دی گئی تھی کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. ہمیں تو لوگوں کے لیے نکالا گیا تھا کہ ہم نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے بنے، لیکن ہم نے اپنا مشن فراموش کر دیا. تو ہمیں اسی مشن کی طرف توجہ دینی ہے، اپنی زندگی کو با مقصد بنانا ہے اور اعلیٰ نصب العین کے لیے ہمیں جینا ہے. اور یہی ہمارا مقصد ہو کہ ہم اس دین کی تبلیغ کرتے ہوئے اپنے خالق کی حقیقی سے جا ملیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.